نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت نازیات کو شروع کریں گے. تیسویں پارے کی دوسری سورت ہے. سورت کا نام ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. نازیات ڈوب ڈوب کر جان نکالنے والیاں, فرشتوں کی کچھ صفات ہیں. جیسا کہ تیسویں پارے کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ اس پوری سورت کا تھیم قیامت ہے, تو اس سورت میں بھی ہمیں اسی کی جھلکیاں بھی دکھیں گی, اور خاص طور پہ بات موت سے شروع ہوگی کہ کس طرح موت کے وقت میں ایک انسان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے. کوشش کریں گے کہ آیتوں کی حد میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں کہ مومن کے ساتھ موت کے وقت کیا معاملہ پیش آتا ہے اور فاجر کے ساتھ کیا پیش آتا ہے, اور دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ کیا کسی کے اوپر موت کی جو سختیاں ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. آئیے شروع کریں گے. اور یہ صورت بھی اسی دور کی صورتوں میں سے ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف قیامت کو جھٹلایا بھی جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. اور جب ایسی زبردست صورتیں آتی ہوں گی تو آپ سوچیے کہ کفار مکہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یقیناً وہ اس کو پیچھے تو نہیں کر سکتے تھے. ماننا اور بات ہوتی ہے اور سننا اور بات ہوتی ہے. سننے سے ان کو انکار نہیں تھا, یہ الگ بات ہے کہ ماننے کو دل نہیں کرتا تھا. سورت کا نام پہلے ہی لفظ بن نازیات سے ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورت نبا کے بعد نازل ہوئی اور اس کا مضمون بھی وہی ہے. سورت میں اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام بھی بتایا گیا اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے, اور فرشتوں کی اطاعت کا بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً اس کو کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ان کے ذہنوں میں کوئسچن نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جس کام کو تم ناممکن سمجھتے ہو تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی کام کے لیے بہت بڑی بڑی تیاریاں کرے. ایک جھٹکے کے ساتھ اس دنیا کو ختم کرے گا اور تم اس وقت پریشان ہوں گے. بیچ میں مختصراً حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ جس میں مکہ والوں کو وارن کیا گیا کہ رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کا کیا انجام ہوتا ہے, تم نہیں باز آؤ گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. پھر آیت 27 سے 33 میں آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ جینے کے دلائل بیان کیے گئے جس میں کچھ سوالات اٹھائے گئے تاکہ دیکھو کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل تھی یا پھر پہاڑوں کی اور اس کائنات کی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 41 میں بتایا گیا کہ جب آخرت آئے گی تو انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ اس کے دنیا میں کیے گئے کاموں کا ہوگا, اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہاں نفس پہ قابو پانے والوں کا انجام بتایا گیا, اور آخر میں کفار کے اس سوال کا کہ قیامت کب آئے گی بڑے خوبصورت طریقے سے جواب دیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں سورت کو خلاصے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازیات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر جان نکالتے ہیں. نازیات نزا سے, سختی کے ساتھ کھینچنے کو نزا کہتے ہیں. اردو میں آپ نے لفظ سنا ہوگا تنازع, کھینچا تانی, رسا کشی. موت کے وقت کی سختی کا ذکر ہے کہ جب جسم سے روح نکلنا نہیں چاہتی اور فرشتے نکالنا چاہتے ہیں. غرقا ڈوب کر, جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے, اور اشارہ ہے کہ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں, اس کے جسم کے اندر ڈوبتے ہیں, پھر اس کی جان کے بند کھولتے ہیں. اس کے برعکس ون ناشیتوتی نشتا, اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم. ناشیتات ناشیتتن کی جمع ہے. اردو میں ایک لفظ ہم سنتے ہیں نشات, خوشی کے لیے آتا ہے, تو نشتن کہتے ہیں گرا کھول دینا. اشارہ ہے مومن کی جان سہولت سے نکالنے کی طرف. جیسے گرا کھولی جاتی ہے اسی طرح مومن کی روح کی گرا کھولی جاتی ہے اور وہ بڑے سکون سے اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے. پھر والسابحات سبحا, اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم. یہ تیرنے پھرنے والے کیا ہیں؟ فرشتے روح نکالنے کے بعد انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غوطہ خور جب موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے. کیا پتہ چلا کہ جسم سے روح نکالنے کے لیے فرشتوں کو جسم کے اندر اترنا پڑتا ہے. امیجن کریں اپنے لیے. اسی طرح سبحا کا ایک اور معنی نہایت تیزی سے اللہ کا حکم ماننا, جلدی کرنا. تو تو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا کہ جلدی اس کی روح نکال لو، اس کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے ڈھیلے ڈھیلے کام نہیں کرتے، بہت تیزی سے کام کرتے ہیں. عربی زبان میں تیز روح گھوڑے کو سابح کہتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ پہلے روح کو کھینچا گیا، جسم کے بند کھولے گئے، پھر اس کی روح کو لے کر باہر نکلا گیا. بس سابقاتی سب کا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم. یہ دوڑ کر آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ فرشتے. اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں. کیوں؟ نمبر ایک، تاکہ راستے میں کوئی شیطان نہ سن لے اور کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو جائے. دوسرا اس کا معنی، مومنوں کی روحوں کو جنت کی طرف جلدی سے لے جاتے ہیں. اور یہ سب کام کرتے کرتے ایک بات نہیں بھولتے، اور وہ کیا؟ فل مدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. کام کی تدبیر سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں. اصل مدبر تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو ان کو بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے، مدبر دبر سے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ پانچوں صفات فرشتوں کی ہے، ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اب آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہ قسم کے بعد جواب قسم پھر نہیں ہے، بس اتنی بات کر کے ختم کر دی گئی بات. تو جواب قسم کیا ہے، یعنی کس بات پہ قسم کھائی گئی؟ آپ کہیں گے کہ مخذوف ہے، خذف کیا ہوا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ایلیمینیٹڈ ہے. تو وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے، اتنی قسمیں فرشتوں کی کھا کے کیا کہا؟ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، البتہ ضرور تم زندہ کیے جاؤ گے اور ضرور تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی. یعنی جس شدت سے تم مرنے کے بعد جینے کا انکار کرتے ہو، ہم اتنی ہی بڑی بڑی قسمیں کھا کر تمہیں اس کا یقین دلاتے ہیں کہ ایسا ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں مرنے کے بعد جینا اور انسان کے اعمال کی جزا کا ملنا، اس کے بارے میں کئی قسمیں کھائی ہیں. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ مرنے کے بعد جینا ہوگا. اب آپ اور میں اس ساری حصے کو پڑھتے وقت کیا سوچ رہے تھے؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ جسم سے روح کا جدا ہونا یہ کوئی آسان بات ہے؟ کیونکہ اگلی بات تو پھر قیامت کی آئے گی نا. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جانکاری کی، ہمارے جسم میں روح کی حیثیت کیا ہے. ایسے کہہ لیجئے کہ ایک گھر ہو اور اس میں کوئی مہمان آ جائے کچھ دن کے رہنے کے لیے. مہمانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت ہی پیسفل ہوتے ہیں، آپ کے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بھی جائیں. اب جب وہ جانا چاہتے ہیں تو جو آپ کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے نا، اس کو امیجینیشن میں لے آئیں. ٹھیک ہے، لکھ لیں کچھ مثالوں سے آپ کو تھوڑا سا فرق بتا کے، پھر کچھ پڑھ کے بھی سناؤں گی انشاءاللہ. دوسری قسم کے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو خوب ستایا، خوب آپ کی آزمائش کی، تکلیفیں بھی دی. ایک تو انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اور بھی مسئلے پیدا کر دیے. اب وہ جب جانے کا نام لیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ جان چھوٹی. یہ میرا اور آپ کا جو جسم ہے نا، اس کے اندر یہ روح چند دن کی مہمان ہے. اچھی روح جب نکلتی ہے تو دل کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ایک اچھے مہمان کے رخصت ہونے کے وقت ہوتی ہے. اور جب کوئی بری روح، بدرو نہیں، بری روح، فرق ہے دونوں میں، کوئی بدرو نہیں ہوتی، برے اعمال کر کے کوئی جاتا ہے نا، تو تکلیف، کچھ الجھن، کچھ اپ سائڈ ڈاؤن تو تب بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں سکون ہو جاتا ہے. کیا مومن کو موت بڑے آرام سے آتی ہے اور کافر کو بڑی تکلیف سے آتی ہے؟ کیا یہ اصول ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا، کیا اس کا الٹ ہے کہ مومن کو بہت تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت تو کافر کو نہیں ہوتی؟ یہ بھی نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بچہ ہے، وہ امریکہ پڑھنے گیا، اب پردیس میں ہے نا، اب چھٹیاں آ رہی ہیں، تو اس کا دل کیا کرتا ہے کہ پاکستان جائے، عید منائے، چھٹیاں گزارے، کچھ بھی کرے. اب آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ تم پاکستان جاؤ، تو اس کے دل میں کیا ہے؟ خوشی ہے نا. اس کا دل کدھر لگا ہوا ہے؟ پاکستان میں، ماں باپ، رشتہ دار یا جو بھی ہیں پاس کے. اب جا تو وہ رہا ہے، دل میں خوشی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی سائملٹینیسلی اس کو کچھ فکریں بھی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ٹکٹ بک کرانا ہے، پاسپورٹ چیک کرنا ہے، سفر کی تیاریاں، پھر وہ سفر کا ایک لمبا ایسا سفر جو لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوگا، اتنا لمبا سفر بڑھتا ہے، تکلیف تو اس کو بھی ہوتی ہے نا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایسا شخص جب اس جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، تکلیفیں تو ہو رہی ہیں جسمانی طور پہ، لیکن اندر سے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اندر گھڑی دیکھے کہ شکر ہے ایک گھنٹہ اور کام، دوسرا ہائے ایئرپورٹ پہ ماں آئے گی، ہائے بیوی ہوگی، ہائے بچے ہوں گے، سمجھ رہے؟ تو دو طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں ہمیں، ایک جسمانی مشقت، جسمانی تکلیفیں، اور ایک روح کو ہوتی ہیں۔ ایسا شخص جو خوشی خوشی اپنے وطن واپس آ رہا ہے، اس کے جسم کو تو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کی اندر سے روح خوش ہے، نشاط ہے۔ یہ مومن کا حال ہوتا ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ مومن کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو حدیثیں پڑھ کے سناؤں گی، میں خود نہیں بولتی کچھ، لیکن یہ پہلے ایک فلسفہ سمجھ لیں۔ جسم کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا دل اندر سے بڑا خوش ہوتا ہے، اچھلتی ہے اس کی روح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب موت کی سختی تھی تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ان للموت لسکرات، ہائے موت کی بے ہوشیاں، ڈبکیاں، آپ کو دو لوگوں جتنا بخار تھا، لیکن اندر سے آپ کا دل کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم بر رفیق الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ تو مومن کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، جسم پہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے برعکس دوسری مثال سمجھیے۔ ایک اور شخص ہے جس کو امریکہ سے پاکستان لایا جا رہا ہے، اور کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے امریکہ میں جا کر کچھ مس چیفز کی، اوور سٹے ہوا، اپنے ویزے کو مس یوز کیا، آخر امریکن گورنمنٹ نے اس کو پکڑ لیا اور بڑی عزت سے اس کو ڈپورٹ کرنا چاہا۔ اب جب وہ اس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے پاکستان لے کے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، اس نے بھی وہی سفر طے کرنا ہے، اس کو بھی مشکلات ہیں، وہ تو بےچارا اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہو بھی نہیں سکتا، لیکن سب سے بڑا غم کیا ہے کہ آگے جائیں گے تو جیل مقدر ہے، وہ کہیں گے پکڑو اپنے ملک کا شخص، یا جیل ہے یا شرمندگی ہے، تو اس کو خوشی نہیں ہے نا۔ تو اس کو جسمانی بھی تکلیف ہے یا ٹارچر ہے۔ ایک اور رنگ میں سن لیں، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی بری خبر سن کے پاکستان جانا پڑے، کیسے وہ سفر ہوگا؟ سفر نہ ختم ہو پھر جا کے جو رونا دھونا اور جو دکھ اور جو دوسروں کو دیکھنا، ہم تبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہمیشہ خیر اور خوشیوں کے ساتھ لے کے جانا اپنے ملک، کبھی بری خبر سن کے نہ ہم جائیں، ان کو ہماری، ہمیں ان کی کوئی بری خبر نہ ملے، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں نا۔ اب جب کوئی کسی کی موت کی، صدمے کی خبر سن کے پاکستان جاتا ہے تو کیا ہے؟ جسمانی تھکن بھی ہے تو قلبی تھکن بھی ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے فاجر کی موت کے وقت۔ سیدھی سی کہانی ہے، جسم کی تکلیف تو فطری ہے، روح کو تکلیف ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ اور یہ جو روح ہے نا، میرے اور آپ کے جسم ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ مثال دیکھیے کہ یہ بوٹل ہے، ہم اس سے سمجھتے ہیں، یہ بوٹل سمجھیے کہ ایک انسان ہے، جسم ہمارا ایسے ہی ہے نا، ایک شیپ دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جسم کے اندر اس وقت ہم یہ دیکھیں، یہ میں نے ایسے کیا تو پانی کیسے ہو گیا؟ ٹیڑھا ہو گیا نا۔ اگر سننے والے بھی محسوس کریں تو اتنی آدھی بوتل اوپر سے خالی ہے نا، تو نیچے بھری ہوئی ہے۔ اب یوں دیکھیں، میں نے اس بوتل کو یوں کیا، اب کیا ہوا؟ پیندے سے لے کے تقریباً نصف بوتل پانی سے بھر گئی، اوپر خالی ہے۔ اور اگر میں اس کو یوں کر دوں، یہ دیکھیے آڑا کروکٹ، اب کیا ہوا؟ یہاں اتنا ہے تو یہاں اتنا، یہ پانی یوں یوں ہو رہا ہے نا۔ اچھا، اب بالفرض میں نے اس کا پانی نکالنا ہو تو میں کیا کروں گی؟ یہ دیکھیے، ڈھکن کھولا، ٹک ٹک ٹک، پانی کو نکالنا بہت آسان ہے۔ جبکہ ہماری روح جسم میں اس طرح نہیں ہے، جیسے یہ پانی اس کے اندر پھر رہا نا، نہیں ہے۔ جسم میں روح کیسے ہے؟ گندی ہوئی ہے۔ گندی ہوئی کی مثال میں ایسے دیتی ہوں اکثر، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دے دیتی ہوں، کہ کبھی آپ کے بالوں میں آٹا لگ جائے گونتے گونتے، یا روٹی پکاتے گیلے آٹے کا ہاتھ لگ گیا، یا گم لگ جائے اور آپ کی چٹیاں بن جائے، اور آپ چٹیاں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر تو آٹا لگا ہوا ہے، تو آپ کبھی اس کو کھینچتے ہیں نا، تو وہ ایک بالا پکڑتے نا، تو اس کی چیخ سے آپ کی آخر تک چوٹ میں نا اس کی پوری کھچ پڑتی ہے۔ روح جسم میں گندی ہوئی ہے، پھروئی ہوئی ہے۔ جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں تو اس میں سب کچھ گوند دیتے ہیں نا، نمک بھی گوند دیا، اس میں خمیر بھی گوند دیا، اس میں ہم نے بٹر گوند دیا۔ آپ کوئی کہہ کہ اس گندے ہوئے آٹے میں سے ذرا آپ وہ ییسٹ کے ذرے نکالو، یہ ہے ونازیاتی ورقا۔ جسم میں ڈوب کر جسم کی ایک ایک پور میں سے جان نکلتی ہے۔ آپ کو پتہ کہ یہ ہمارے جسم میں جتنے سیلز ہیں، ہر سیل اپنی جگہ ایک زندہ سیل ہے۔ اب جو سائنس جانتے ہیں وہ میری اس بات کو زیادہ انجوائے کریں گے، جو نہیں جانتے وہ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ جسم کے اندر ملین ٹریلین سیل ہیں، صرف اس ایک انگلی کو اگر کوئی گنے نا، اس کے نیچے رکھ کے، تو اس کے نیچے لاکھوں سیلز ہیں، اور ہر سیل کے اندر ایک سینٹر میں نیوکلیس ہے اور اس کے ارد گرد نیوٹران ہے۔ ہر سیل زندہ ہے، جو سیل زندہ نہیں ہوتے نا तो वो जगह फिर बेजान हो जाती है। ट्यूमर क्या है, उसके अंदर बेजान सेल होते हैं। अच्छा, अब आप इस सिर्फ इस एक हाथ को ले, मिसाल ले लेते हैं, 1 लाख सेल है मेरे इस हाथ में, और जब मेरी मौत आनी है ना, तो फरिश्तों ने हर सेल के अंदर से अलग अलग जान खींचनी है। 1 लाख सेलों में से रूह खींचनी है, ये है वन्नास यादगार। और रूह जो है ना, जिसम में छुपती है, किसकी? फाजिर की। उसको पता है करतूत अच्छे नहीं थे, तो जब बुरे इंसान की मौत का वक्त आता है ना, तो वो निकलना ही नहीं चाहती रूह, इधर जाएगी उधर जाएगी। जैसे पुलिस आए ना, तो मुजरिम कभी इधर छुपेगा कभी उधर छुपेगा। और मोमिन की रूह कैसे निकलती है, कि जैसे आप बॉटल खोल दें खुशबू की, और आप शाम को देखें तो उसमें इतना इतर कम हो चुका होगा, 2-3 दिन खुली रह जाए अगर इतने परफ्यूम की बॉटल तो सारी उड़ जाएगी। मोमिन की रूह खुशी खुशी अल्लाह की तरफ जाती है, जबकि फाजिर की रूह को पता है कि आगे जाके मार बड़ी पड़नी है, तो वो छुपती है। तो वन नाजियाती गरका में काफिर की रूह निकलने की बात है आमतौर पे, और वन नाशिताती नश्ता में कौन सी मिसाल है? नेक इंसान की। एक और मिसाल दे के आपको फिर मैं कुछ अहादीस सुनाती हूँ। आप देखिए कि एक माँ है ना, पेट में बच्चा रहता है, माँ के लिए बोझ होता है ना, तकलीफ भी होगी, बोझ भी उठाएगी, फिर डिलीवरी पेन भी उठाएगी। वो बच्चा बाद में चाहे फिरौन बने चाहे वो मूसा बने, पैदाइश के वक्त माँ को दर्द तो एक ही जितना हुआ ना, और पैदाइश से पहले के जो मरहले थे उसमें माँ को बोझ एक ही जैसा था। बाद में वो बच्चा नेक बना, बाद में वो बच्चा बद बना, लेकिन पैदाइश के वक्त माँ को तकलीफ हुई। इसी तरह वन नाजियाती गरका वन नाशिताती नश्ता। मेरा ख्याल है कि काफी हद तक अब ये समझ गए हैं कि मौत पे नेक और बद का क्या मामला है। ठीक है, कुछ चीजें आपको पढ़ के सुनाऊंगी। बड़ी प्यारी किताब है ये, कब्र का बयान, तफहीमुस सुन्ना सीरीज, जो माशाल्लाह आपको इधर पढ़ाते हैं, और ये बुक भी किसी मुकाम पे आप पढ़ेंगे, आगे चलते जाएंगे। तो इसमें से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मौत की तकलीफ क्या है, मौत के साथ क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अब आप इसमें से छोटे छोटे नोट्स ले लें तो आपके लिए एक छोटा सा हैंड आउट तैयार हो जाएगा कि मौत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या। आम बातें तो आपने आमतौर पर कही थी ना, लेकिन मौत के लिए या कब्र के लिए तैयारी के लिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा? या इखवानी, ओ मेरे भाइयों, उम्मत को भाइयों कह रहे हैं, लिमिस लिहाजा फायदू, इस जैसी जगह यानी कब्र के लिए तैयारी कर लो, यानी अपनी कब्र के लिए तैयार हो जाओ। और हकीकत है कि कब्र एक अजीब चीज है, उसको तो हम अभी नहीं टच करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि मौत के बारे में इस्लाम का क्या नुक्ता नजर है। तो पहली बात है कि मौत बरहक है, मौत आके रहेगी, मौत का तذکرہ पसंदीदा है, मौत को याद करना बहुत पसंदीदा है, मौत को याद करने वाले अक्लमंद कहलाते हैं। ये सब अहदीस में से, मैं सिर्फ उसकी हेडलाइन पढ़ रही हूँ। मौत को याद करना इबादत है जी, पूरी हदीस पढ़ने का वक्त नहीं है, बाद में आप बुक में से खुद पढ़ सकते हैं। मौत और कब्र को याद रखने वाला सही मानों में अल्लाह से हया का हक अदा करता है। सबके रेफरेंसेस पूरी हदीस के साथ यहाँ मौजूद है। मौत की ख्वाहिश करना मना है, आप ख्वाहिश नहीं कर सकते। शदीद तकलीफ में मौत की दुआ है, और वो क्या है? जब किसी को बहुत तकलीफ हो ना, हजरत अनस से ये रिवायत है कि आपने फरमाया कि किसी को तकलीफ या मुसीबत की वजह से बहुत तकलीफ हो तो मौत की आरजू ना करें, हाँ अगर इसके बगैर गुजारा ना हो तो यूं कहे, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्मा अहयनी मा कानतिल हयातु खैरल्ली व तवफ्फनी इज़ा कानतिल वफातु खैरल्ली। ये बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरे जिंदा रहने में भलाई है, और मुझे उस वक्त वफात दे जब वफात में मेरे लिए भलाई हो। ठीक है, फिर इसी तरह शहादत के लिए दुआ करना जायज़ है, हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। फिर मौत को खैर और बरकत का बायस बनाने के लिए अल्लाह ताला से एक और दुआ भी सिखाई गई, वो दुआ भी आप दोहरा लें, और इस वक्त याद करने की नीयत से नहीं, मांगने की नीयत से मांगें कि अल्लाह हमारे हक में ये दुआ लगा ले, अल्लाहुम्मा अस्लिहली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्री वस्लिहली दुनिया यल्लती फीहा माशी واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے, یعنی مرتے دم تک میرا دین سلامت رہے, کہیں اینڈ پہ جا کے میں بھٹک نہ جاؤں. میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری روزی ہے. میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے مرنے کے بعد پلٹ کر جانا ہے. میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے باعث راحت بنا. مسلم کی روایت ہے. اب موت کی سختی پہ تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں. پہلی بات یہ کہ موت کی تکلیف اور سختی برحق ہے. سورۃ قاف آیت 19 میں ہم پڑھ چکے, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور موت کی سختی حق لے کر پہنچی. اور موت کی تکلیف شدید بھی بہت ہوتی ہے. موت کی جتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اتنی تکلیف قیامت تک کسی دوسرے کو نہیں ہوگی. جی, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف پر حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کہتی ہیں کہ آپ کے موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں کہتی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. مرتے وقت اللہ تعالیٰ مومن کے کچھ اعزاز فرماتا ہے, عزت دیتا ہے, آنر دیتا ہے. وہ نوٹ کر لیجئے, 10 قسم کے اعزاز ہیں جو ایک مومن کو ملتے ہیں. ون ناشتاتی نشتا. پہلی بات, فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں. پھر مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں, شائنی فیسز. پھر تیسری چیز, مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں. پھر اگلی, سفید ریشمی کفن جنت سے آتا ہے. پھر روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں, یعنی جنت کی مسک آتی ہے نیک بندے کے لیے. پھر پانچویں چیز ہے, مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی بشارت دیتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, پڑھیں گے آگے ہم. مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روح زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے, یعنی مومن کی روح سے خوشبو پھیلتی ہے. مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں, تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں. ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج یعنی انٹری علیین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے. جی, اور سورۃ نحل آیت 32 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. اور سورۃ احزاب آیت 44 میں بھی آتا ہے, تحیتہم یوم یلقونہ سلام, جس روز اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا. پھر اسی طرح سے مومن آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے نا, تو اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش شدید ہو جاتی ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے اللہ تعالیٰ سے ملوں. اب مومن کی باتیں تو سنتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے, لیکن کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا, اس کو بھی سن لیجئے. پہلی چیز, مرتے وہ کافر کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ کیا, انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. پھر فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں, جیوٹ چبھنے والا. روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہہ کر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ناپاک روح نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کی خبر سناتے ہیں۔ مرتے وہ کافر کی روح روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی غلیظ بو آتی ہے۔ کافر روح کی بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں اور تعارف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھلوانے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن محافظ فرشتہ دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کافر روح کا اندراج سجین میں کر دیا جائے، اور سجین میں انٹری ہونے کے بعد کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے انجام کیسا ہے اور کس طرح کا ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی جان نکلنے کی بات سنائی اور ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کے جسم سے جو گندی بو آتی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے۔ کافر کی روح اس کے جسم سے اتنی مشکل سے نکلتی ہے جیسے لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکلتی ہے۔ اون کا گولا ہو نا، تو اس کے اندر سے آپ لوہے کی گیلی سیخ ڈالیں تو وہ کس طرح ادھڑ کے نکلے گی۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے کافر کو اللہ کے عذاب اور اس کے عقاب کی خبر سنتے ہیں، جس کی وجہ سے کافر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، اور کافر روح کو مخاطب کرتے ہیں، اے خبیث روح، تو خبیث جسم میں تھی، اب نکل ذلیل ہو کر، آج بشارت ہو تجھے جہنم کے کھولتے پانی اور پیپ کی اور دوسرے عذابوں کی۔ تو اب آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کہ ون نازیاتی غرقہ ون ناشتاتی نشتا، اس سے کیا مراد ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت ایمان کی ہو۔ اپنی دعا میں یہ دعا ضرور شامل کیا کریں کہ اللہ ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی یہ ساری صفات جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط بھی ہے۔ اب آگے قیامت کا ذکر ہے کہ چلو موت تو ایک انفرادی قیامت تھی نا، اصل قیامت، اصل موت جو کائنات کی موت ہے، اس دن یوم ترجف الراجفہ، جس دن مار ہلائے گا زلزلے کا ایک جھٹکا۔ رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، ہلنا، کسی چیز کا ہلنا۔ تو جب قیامت آئے گی تو کائنات کانپنے لگے گی رجفہ سے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ اولا۔ اس کے دو نام ہیں، نوٹ کر لیجئے، نفخہ اولا یا نفخہ فنا۔ ساری کائنات کانپے گی، لرزے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ پہلا نفخہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا دوسرے طور پہ؟ تتبوہر رادفہ۔ اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ یہ جو رادفہ ہے نا، اس کو لکھ لیں، یہ دوسرا نفخہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ رادفہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ اور یہ جو دوسرا نفخہ ہے، یہ پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا۔ رادفہ کیوں کہہ جا رہے ہیں اس کو؟ وہی یاد رکھے کافی اور ردیف۔ پہلے نفخے کے بعد چونکہ آ رہی ہے تو لہٰذا اس کو اس کا ردیف کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ نفخہ ثانیہ یا رادفہ ہوگا کیا اس دوسرے نفخے کے بعد؟ اللہ اکبر۔ قلوب یوم اذن واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشیہ، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ یقولون، وہ کہیں گے، ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ یعنی کیا ہم دوبارہ واپس اس دنیا میں بھیجے جائیں گے، یا جیسے دنیا میں تھے ویسے ہوں گے؟ ایسے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی مجرموں کی طرح جھکی ہوں گی۔ اور یہ جو لفظ ہے نا حافرہ، پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ اصل میں کفار مکہ کہا کرتے تھے، کیا ہم پھر زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پہلے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں، کیوں تمہیں اتنا مشکل لگتا ہے؟ یہ ہو کے رہے گا۔ تم کہتے ہو ہم دوبارہ واپس اس حالت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یس اٹ ول ہیپن۔ اذا کن اذا من نخیرہ، کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی ہماری ہڈیاں بھی ہل گئیں تو ہمیں اس وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ قالوا تلک اذن کرت خاسرہ، کہتے ہیں یہ تو پھر لوٹنا نقصان دہ ہے، خسارہ ہوگا، یعنی اگر واقعی ہم دوبارہ پلٹا دیے گئے تو پھر تو بہت مشکل ہوگی، یعنی اگر وہی ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر تو یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے بڑی سخت نقصان والی ہوگی۔